سورہ روم کی آیت نمبر 20 اللہ تعالی کی نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے. اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ کہ اللہ تعالی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو, اور پھر تمہاری افزائش نسل ایک پانی کی بے وقت بوند سے ہوئی. ثم اذا انتم بشر پھر جبھی تم بشر ہو. تنتشرون پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہو. اللہ تعالی نے انسان کو وہ عقل اور وہ شعور دیا کہ سارے جنات اور سارے دیگر جانور مل کر بھی اس عقل کو نہیں پہنچ سکتے, مگر جب انسان میں عقل ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بچہ بہت زیادہ ذہین ہو تو اگر اس کی ذہانت کسی اچھے کام میں نہ لگے تو وہ شرارتیں ایسی کرتا ہے, وہ تخریبی کام ایسے کرتا ہے کہ سارے خاندان کو پریشان کر دیتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالی نے عقل دی. اب اگر اس کا ایک مقصد نہ ہو اور ایک سم کا تعین نہ ہو اور پھر آخرت کا خوف بھی نہ ہو, اللہ کا خوف نہ ہو, تو وہ عقل سے تخریبی کاموں کو اور برے کاموں کی طرف اپنی عقل کو ایسا استعمال کرتا ہے کہ وہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کا خوف رکھے, آخرت کا خوف رکھے اور اپنی عقل کو اس نہج پر چلائے تو ترقی کرتے کرتے ایک مسلمان اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اور ایک ولی عام فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں, تو وہ مقام پا جاتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے. اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اللہ تعالی نے تمہارے لیے خود تمہاری جانوں میں جوڑے بنائے. اگر دنیا میں سارے ہی مرد پیدا ہوتے یا دنیا میں ساری ہی عورتیں ہوتی تو یہ خاندانی نظام اور افزائش نسل کا سلسلہ اور دنیا کے نظام کیسے چلتا؟ آپ جانتے ہیں بعض کے یہاں صرف بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے, بعض کے یہاں صرف بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے. اگر سب کے یہاں بیٹے ہی ہوتے یا سب کے یہاں بیٹیاں ہی ہوتی تو آپ بتائیے کس قدر عجیب اور مشکل معاملہ ہوتا. لیکن رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں جوڑے بنائے. پھر وہ مرد اور عورتیں کہ جو آپس میں ان کی جان پہچان بھی نہیں ہے, اسلام نے نکاح کا رشتہ دیا اور نکاح کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں, اور اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ذہنی اور قلبی سکون کا باعث بنتے ہیں, ایک جنتی گھرانے کی تشکیل ہوتی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا یہ جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا کہ رشتہ داروں میں جو آپس میں نرمی پائی جاتی ہے, ہمدردی کے جذبات ہیں, محبتیں ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن جب گناہ زیادہ کیے جائیں تو محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اگر ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ نہیں, اگر ہمارے رشتہ دار یا ہم خود غرضی کا شکار ہیں تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہے. کہ محبتیں دولت سے نہیں ملتی, لاکھوں روپے خرچ کر دیں پھر بھی محبت اور الفت قائم نہیں کی جا سکتی. ان فی ذالک بے شک ان تمام باتوں میں لآیات لقوم یتفکرون ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف. اس دنیا کے اندر کتنی زبانیں ہیں، آج اگر ہمیں کوئی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں، مثلا چائنیز کسی کو سیکھنی ہے تو کتنا مشکل ہے، جاپانی زبان سیکھنی ہے کتنا مشکل ہے. تو سوچیں کہ ماضی میں چلے جائیں تو سوال یہ ہے کہ چائنیز کو چائنیز زبان کس نے سکھائی، اردو بولنے والوں کو اردو کس نے سکھائی، انگریزی بولنے والوں کو انگریزی کس نے سکھائی، عربی بولنے والوں کو عربی کس نے سکھائی. تو آپ کہیں گے جناب وہ ایک عربی ماحول میں پیدا ہوئے، والدین سے انہوں نے عربی سیکھی، تو ان کے آبا و اجداد میں اب پیچھے جاتے رہیں تو کہیں نہ کہیں تو زبان کی ابتدا ہوگی. تو یہ زبانیں اللہ نے سکھائیں، اور زبانوں کا ایک اپنا اثر ہے، اور زبان ہر زبان کے پیچھے ایک کلچر اور تہذیب ہے. صرف زبان کے اثرات یہ نہیں کہ بولنے سے ایک انگریزی زبان ہے ہم نے بول لی، یا اردو زبان ہے ہم نے زبان سے ادا کر لی، زبان کا اپنا اثر ہوتا ہے. آپ عربی زبان کی مہارت رکھیں تو عربی کا اپنا اثر ہے. انگریزوں نے انگریزی زبان پہ بہت زیادہ زور دیا، اور عربی اور فارسی اور اردو کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. اس کی ایک وجہ تھی کہ جب وہ مسلمان انگریزی زبان پڑھیں گے تو انگریزوں سے متاثر ہوں گے اور ان کی تہذیب کے اثرات ان پر آئیں گے، اور وہی ہوا کہ انگریزوں کی تہذیب کے اثرات ہم پر آئے. ہم زبان کے مخالف نہیں ہیں، مختلف زبانیں سیکھنی چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں اپنی مادری زبان کے مقابلے میں انگریزی کو فوقیت کیوں دیتے ہیں. چائنیز تو وہ انگریزی کو فوقیت نہیں دیتے، تمام محکموں میں ان کی مادری زبان چلتی ہے. روس کو دیکھیں تو وہاں روسی زبان، جرمنی میں جائیں تو جرمنی زبان، فرانس میں جائیں تو فرانسیسی زبان. یعنی ہر ملک جس نے جو ترقی یافتہ ہیں وہ اپنی مادری زبان میں ترقی کرتے رہے. اور جہاں تک آسٹریلیا، امریکہ اور انگلینڈ کا تعلق ہے تو ان کی انگریزی مادری زبان ہے. میری معلومات میں کوئی ایسا دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے، اگر آپ کو ہو تو مجھے بتائیے گا، میری معلومات میں پوری دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس نے اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر کسی اور زبان میں کوششیں کی اور وہ ترقی یافتہ بن گئے. اس وقت پوری دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں سب نے اپنی مادری زبان ہی میں تعلیم کو ذریعہ بنایا، کیونکہ مادری زبان میں بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اور کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، نظریہ واضح ہو جاتا ہے. صرف غریب ممالک اور ترقی پذیر ممالک اور خصوصاً مسلمانوں میں یہ وبا عام ہے کہ وہ اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر ساری زندگی ایک غیر ملکی زبان کو سیکھنے میں لگا دیتے ہیں. زبانوں کی مخالفت نہیں ہے، زبان سیکھنے میں حرج نہیں، مگر ترقی کے لیے اپنی مادری زبان کو ترقی دینا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. زبانیں سیکھنی چاہیے، لیکن سب سے اہم یہ کہ انگریزی اگر آپ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عربی بھی سیکھیں. عربی میں تو قرآن نازل ہوا، عربی میں احادیث طیبہ کا ذخیرہ ہے، قبر کی زبان عربی ہے، قیامت کی زبان عربی ہے، اور جنت کی زبان عربی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہے، تو عربی زبان کو فوقیت کیوں نہیں دی جاتی؟ کاش ہمیں عربی آتی ہو اور جب ہم قرآن پڑھیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور قرآن کے معانی ہم سمجھ رہے ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، تمہاری شکلوں کا اختلاف، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. مختلف علاقوں کے لوگوں کی رنگتیں شکلیں مختلف ہیں، بلکہ اب تو سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کے ہر شخص کی شکل دوسرے شخص سے مختلف ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ورنہ ایک دوسرے کی پہچان کس قدر مشکل ہو جاتی. ان نفی ذالک، بے شک ان تمام باتوں میں، لآیات للعالمین، جو جاننے والے ہیں اس جہاں میں اور جو شعور رکھتے ہیں ان جاننے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں. ومن آیاتی ہی، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے، منامکم باللیل والنہار، رات اور دن میں تمہارا سونا. اگر نیند نہ ہوتی تو تین چار دن کے بعد ہم بیکار ہو جاتے، کسی کام کے قابل نہ رہتے. نیند کی قدر اس سے پوچھئے جو نیند کی نعمت سے محروم ہے. اگر ہمیں لیٹتے ہی نیند آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ نیند تھکن کو دور کر دیتی ہے. جو وقت پر نیند کرتا ہے اور ضروری نیند کو پوری کرتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. ایک بھائی نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی، کہا کہ انہیں کسی بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا کہ جسے نیند نہ آتی ہو وہ اس طرح بستر پر لیٹ کر اپنے پاؤں سمیٹ کر اس طرح پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر اس کے بعد درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتے ہیں دوبارہ بسم اللہ شریف پڑھے، آیت درود پڑھے اور درود پاک پڑھے. وہ کہتے ہیں جب سے مجھے یہ وظیفہ معلوم ہوا ہے میں کروٹیں بدل رہا ہوتا، نیند نہیں آ رہی اور اچانک سے مجھے یاد آ جائے کہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں جب میں اس سے پڑھنا شروع کرتا ہوں، بسم اللہ شریف، آیت درود اور پھر درود پاک، تو کہتے ہیں تین یا چار مرتبہ میں پڑھ سکتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے. تو درود پاک میں رحمتیں ہیں، آیت درود میں بھی رحمتیں ہیں اور بسم اللہ میں بھی رحمتیں ہیں. انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہوگا اور نیند کی کمی اور نیند نہ آنے کی تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن میں تمہارا سونا ہے. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ کی روزی کی تلاش کرنا ہے کہ رب العالمین نے تمہارے لیے دن کو پیدا کیا، تو تم دن میں اور رات میں جب بھی روزی کی تلاش کے لیے نکلو تو یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی مختلف شعبوں میں رکھی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو زندگی کا نظام چلانا مشکل ہو جاتا. اگر سارے ہی لوگ بزنس میں ہوتے تو ہمیں کپڑے سینے کے لیے کوئی درزی نہ ملتا. اگر سارے ہی لوگ درزی بن جاتے تو شاید ہمارے لیے بہت سارے کام مشکل ہو جاتے. تو مختلف لوگوں کی روزی مختلف شعبوں اور کاموں میں ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر وہ کسی شعبے میں ہو اور روزی کا سلسلہ چل رہا ہو تو بلا وجہ اپنے شعبے کو چینج کرنے سے روایت میں منع کیا گیا. ہاں اگر کسی شعبے میں ہو اور روزی کا حصول مشکل ہو جائے تو دوسری فیلڈ اختیار کرنے کی اجازت ہے. اللہ رب العالمین روزی دینے والا رب العالمین ہے، اس نے ذرائع اور اسباب بنا دیے. ہم کوشش کرتے ہیں اور ہمارے لیے روزی کے اسباب ہوتے ہیں. ان نفی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، سمجھتی ہے، یسمعون سنتی ہے. ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یریکم البرق، اللہ تعالیٰ تمہیں بجلی دکھاتا ہے. خوفا، یہ بجلی خوف دینے والی ہے. وطمعا، اور یہ بجلی امید دینے والی ہے. بارش کی امید ہے اور خوف ہے گرنے کا. وینزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک ان تمام باتوں میں اس قوم کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے. ان قدرت کی نشانیوں کا ذکر کر کے گویا کہ ہم سے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، ان نعمتوں پر شکر بجا لاؤ، اور رب العالمین کی قدرت اور عظمت کو سمجھو، اور رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے. صدیاں گزر گئیں، آسمان بھی موجود ہے، زمین بھی قائم ہے. سائنسدان اکثر و بیشتر یہ پیشنگوئیاں کرتے ہیں کہ ایک بڑا ستارہ ٹوٹ گیا ہے اور ایک بہت بڑا بہتا ہوا انگارہ زمین کی طرف آ رہا ہے، اگر یہ زمین سے ٹکرا جائے گا تو زمین ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی. مگر پھر دوسرے دن یہ پیشنگوئی کی جاتی ہے اور یہ خبر سنائی جاتی ہے کہ وہ آ تو رہا تھا زمین کی طرف، مگر یہ ہٹ گیا اور زمین سے کچھ فاصلے سے وہ گزر گیا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے زمین کو بڑے بڑے حادثات سے محفوظ رکھا، کیونکہ زلزلے و طوفان و سیلاب آتے رہے مگر زمین قائم و دائم رہی. ثم اذا دعاکم دعوتا، پھر جب تمہیں ایک بلانے والا بلائے گا، من الارض، زمین سے بلائے گا، تو تم قبروں سے نکلو گے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے. اذا انتم تخرجون، اسی وقت تم زمین سے باہر نکل آؤ گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب کا مالک اللہ ہے. كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، اور ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے. انسان اور جنات میں کافر ہیں، گناہگار ہیں، باقی ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے. اور انسان اور جنات میں جو کافر ہیں وہ بھی مرتے وقت ایمان ضرور لائیں گے، وہ کل بروز قیامت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیں گے، مگر اس وقت کا ایمان مقبول نہیں ہے. جو ملک الموت کو دیکھ لے پھر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے ذات جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ دوبارہ پیدا فرمائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے تمہاری سمجھ کے مطابق. مراد یہ ہے کہ تم لوگ عجیب و غریب سوچ رکھتے ہو. یہ کفار، یہ مشرکین اس بات کو تو مانتے تھے کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا یہ مشکل ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس کی نقل بنانا آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں. وہ تو فرمائے کن تو فیکون، وہ فرمائے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن عجیب و غریب سوچ ہے کہ پہلی مرتبہ بنانے پر تو تم اللہ کو قادر مانتے ہو، لیکن فنا کرنے کے بعد دوسری مرتبہ بنانے پر تم قادر نہیں مانتے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بلند و بالا شان ہے آسمان و زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.